شمع تیری طرف لگے رہے، من دے شمع تیری طرف لگے رہے، سوزو گداز کا۔
الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کے سلسلے اللہ والوں کی باتیں، فرینڈز آف اللہ میں آپ سب کو مرحبا کہتے ہیں۔ آج کے سلسلے کا ٹاپک، چونکہ اس سلسلے میں ہم اللہ والوں کی باتیں کرتے ہیں، کچھ تاریخی واقعات کے بارے میں مدنی پھول حاصل کرتے ہیں، اور آج ایسا ہی ہم نے حیرتناک ہسٹوریکل ایک انسیڈنٹ ہے، اس کے بارے میں ہم نے ڈسکس کرنی ہے، اس کے بارے میں مدنی پھول لینے ہیں۔ آج کس عظیم واقعے پر بات ہوگی؟ یہ قرآنی واقعہ ہے، قرآن کے اندر بہت تفصیل کے ساتھ اس کا ذکر موجود ہے۔ ایک قوم تھی جس کو قوم ثمود کہا جاتا ہے، اور آج ہم صرف آپ سے بات چیت نہیں کریں گے، آج ہم صرف یوں سمجھیے کہ یہاں بیٹھے اسلامی بھائیوں کے ذریعے آپ تک باتیں نہیں پہنچائیں گے، بلکہ آج ہم آپ کو کہیں لیے چلیں گے۔ جی ہاں، 5000 سال پرانے وہ آثار جو آج بھی موجود ہیں، ہم آپ کو وہ دکھائیں گے، اور پھر انشاءاللہ مزید مدنی پھول حاصل کریں گے۔ بہت کچھ آج ہم نے سیکھنا ہے۔ تذکرہ قوم ثمود ہوگا، لیکن قرآن کی زبانی ہوگا، تو رحمتوں کا نزول بھی ہوگا۔ ہمارے ساتھ سلسلے میں اول تا آخر شامل رہیے گا۔ وقت ہے تلاوت قرآن پاک کا، دنیا بھر میں جہاں کہیں ہیں، جب بھی تلاوت ہو ہمیں توجہ سے سننی چاہیے۔ آئیے بادب طریقے سے تلاوت سنتے ہیں۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قالوا یا صالح قد كنت فینا مرجوا قبل هذا أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا وإننا لفي شك مما تدعونا إليه مريب۔ قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني منه رحمة فمن ينصرني من الله إن عصيته، فما تزيدونني غير تخسير۔ ويا قوم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب قريب۔ فعقروها فقال تمتعوا في داركم 3 أيام ذلك بعد غير مكذوب۔ صدق الله العظيم۔
سبحان الله سبحان الله۔ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، ہمارے مدنی اسلامی بھائی نے تلاوت کی ہے جن آیات کی، یہ ہمارے ٹاپک سے ریلیٹڈ ہیں، ٹاپک سے مناسبت رکھتی ہیں. آئیے ان سے عرض کرتے ہیں کہ ہمیں ترجمہ کنز الایمان بھی سنائیں کہ اعلیٰ حضرت ان آیات کا ترجمہ کس انداز میں کرتے ہیں. جی حضور.
میرے آقا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن ترجمہ کنز الایمان بیان کرتے ہیں ان آیتوں کا. اے صالح، اس سے پہلے تو تم ہم میں ہونہار معلوم ہوتے تھے، کیا تم ہمیں اس سے منع کرتے ہو کہ اپنے باپ دادا کے معبودوں کو پوجیں، اور بے شک جس بات کی طرف ہمیں بلاتے ہو ہم اس سے ایک بڑے دھوکہ ڈالنے والے شک میں ہیں. بولا، اے میری قوم، بھلا بتاؤ تو، اگر میں اپنے رب کی طرف سے روشن دلیل پر ہوں اور اس نے مجھے اپنے پاس سے رحمت بخشی تو مجھے اس سے کون بچائے گا اگر میں اس کی نافرمانی کروں؟ تو تم مجھے سوا نقصان کے کچھ نہ بڑھاؤ گے. اور اے میری قوم، یہ اللہ کا ناقہ یعنی اونٹنی ہے تمہارے لیے نشانی، تو اسے چھوڑ دو کہ اللہ کی زمین میں کھائے، اور اسے بری طرح ہاتھ نہ لگانا کہ تم کو نزدیک عذاب پہنچے گا. تو انہوں نے اس کی کونچیں کاٹیں یعنی پاؤں کاٹ دیے. تو صالح نے کہا، اپنے گھروں میں 3 دن اور برت لو یعنی فائدہ اٹھا لو، یہ وعدہ ہے کہ جھوٹا نہ ہوگا.
پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، بڑا ہی دردناک نصیحت آموز واقعہ ہے. یہ واقعہ کیا تھا؟ یہ قوم ہلاک کیوں ہوئی؟ اس قوم کے پاس کیا اسپیشلٹیز تھیں؟ اس قوم کو کس قدر بڑا مرتبہ ملا ہوا تھا؟ یہ ایک نبی کی قوم تھی اور ان کے درمیان ایک نبی بھی موجود تھے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے اللہ کی رضا پر راضی نہ رہنا، اور بہت سارے اسباب ہیں جو آج ہم ڈسکس کریں گے کہ تباہی اور بربادی پھر ان کا مقدر بنی. آج کچھ چیزیں آپ کو دکھائیں گے بھی. ہمارے ساتھ رہیے گا. آج الحمدللہ ہم ایک اور وی آر فارچونیٹ دیٹ وی ہیو اے کمپنی آف دوز ٹو مدنی بردرز وچ آر لیونگ ابراڈ بیکاز آف دا ورک آف دعوت اسلامی. عرب کنٹریز میں آپ ان دونوں مبلغین کا دیدار مدنی چینل پر کرتے رہتے ہیں. آج ہماری اللہ والوں کی باتیں کے جو سلسلہ ہے اس پہ الحمدللہ یہ دونوں میں کہہ سکتا ہوں کہ اب تو عربی مبلغ بھی ہیں، یہ ہمارے درمیان موجود ہیں، تو انشاءاللہ ان کے مدنی پھول بھی لیں گے. چلتے ہیں ہمارے ناتخواں اسلامی بھائی کے پاس اور ان سے انشاءاللہ پہلے نعت شریف سنتے ہیں، پھر اپنے ٹاپک کی طرف دوبارہ آتے ہیں. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. فرمان مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، نیت المؤمن خیر من عملی، یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، اچھی نیت نہ ہو تو عمل کا ثواب نہیں ملتا، اس لیے میں نیت کرتا ہوں کہ اللہ عزوجل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے نعت شریف پڑھوں گا. آپ بھی نیت کیجئے کہ حصول ثواب کے خاطر جتنا ہو سکا تعظیم مصطفیٰ کے لیے نگاہیں نیچے کیے دوزانوں بیٹھ کر گنبد خضرا کا تصور بان کر نہایت ہی توجہ کے ساتھ اپنے بس میں ہوا اور دل میں خلوص پایا تو عشق رسول میں ڈوب کر روتے ہوئے یہ اخلاص کے ساتھ رونے والوں سے مشابہت کی نیت سے رونے جیسی صورت بنائے نعت شریف سنوں گا. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.
اذن طیبہ مجھے سرکار مدینہ تڑ یادِ طیبہ میں تڑپنے کا قرینہ دے دو چشمِ تر سوزے جیگر شاہ مدینہ دے دو چشمِ تر سوزے جیگر شاہ مدینہ دے دو کثرت مال کی آفت سے بچا کر کثرت مال کی آفت سے بچا کر آقا اپنے عطا خزینہ دے دو اذن طیبہ مجھے سرکار مدینہ دے دو.
سبحان اللہ سبحان اللہ. اذن طیبہ مجھے سرکار مدینہ دے دو. پیارے محترم اسلامی بھائیوں, جیسا کہ آپ نے سنا ہے کہ آج کا ٹاپک قوم سمود ہے, اور یقیناً حضرت صالح علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم تھی. ٹاپک چونکہ ہمارا اللہ والوں کی باتیں, ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں یہ سوال آئے کہ ایک ایسی قوم کا تذکرہ ہو رہا ہے جس پر عذاب نازل ہوا, لیکن اس میں بھی اللہ والوں کی باتیں ہیں. اللہ والے تو تھے حضرت صالح علیہ الصلوۃ والسلام, ان کے درمیان تھے. اللہ والوں کی نہ مانی تو ان کا یہ حال ہوا. تو یہی اللہ والوں کی پہچان کا ذریعہ بنے گی. اس سے پہلے کہ ہم اپنے ٹاپک کی طرف آئیں, اس قوم کی بات کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کو معجزات عطا کیے, اور اس میں بہت ساری یقیناً حکمتیں. لیکن کچھ معجزات جیسا دور تھا, جیسے سراؤنڈنگ کے معاملات تھے, جیسے سرکمٹینسز تھے, اس طرح معجزات عطا فرمائے. حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا جو دور تھا وہ میڈیکیشنز کا دور تھا. وہ بہت بڑے بڑے ڈاکٹرز اس زمانے میں تھے, اور وہ علاج دریافت کرتے, اور لوگوں کی پستہ عقائد کی پستگی کا عالم یہ تھا کہ جو چیز انہیں اچھی لگتی یا جس چیز سے خوف آتا اس پر ایمان لے آتے. مثال کے طور پہ انہیں چاند اچھا لگتا تو چاند کی پوجا کرتے, تارے اچھے لگتے تاروں کے پیچھے دیوانے ہو جاتے, آگ ہاتھ جلا دیتی آگ نقصان پہنچاتی آگ کی پوجا کر لیتے, اسی طرح سانپ سے ڈر لگنے لگا تو سانپ کی پوجا کر لی. اب جب میڈیکیشنز کے لوگ آ گئے, طرح طرح کی جناب انہوں نے دوائیں ایجاد کر لیں, علاج کرنا شروع کیا, لوگ ان کو فالو کرنے لگے. ایسے دور میں حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لاتے ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں ایسا معجزہ عطا فرمایا کہ آپ کوڑھی پر, جس کو کوڑ کا مرض ہوتا اس کے جسم پر دم کرتے, وہ کوڑ دور ہو جاتا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام جس کی آنکھیں نہ ہوتی, اس مادرزاد جو بلائنڈ بورن ہوتا تھا, مادرزاد جو اندھا ہوتا تھا, اس کی آنکھوں پر دم فرماتے وہ انکھیارا ہو جاتا. اور اس ہو سکتا ہے کوئی یہ کہتا یہ بھی علاج ایسا ہے جو بعد میں دریافت ہو گیا, مگر اللہ تعالیٰ نے ایک اور معجزہ عطا فرمایا کہ آپ مردے پر اللہ کے حکم سے اس مردے کو زندہ فرما دیا کرتے. تو جیسا دور تھا وہ معجزات عطا ہوئے. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا دور چونکہ جادوگروں کا دور تھا, سحر کے لوگ بڑے ماہر تھے, تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو ید بیدا کا معجزہ عطا فرمایا, عصا کا معجزہ عطا فرمایا, پھر آپ جادوگروں پر حاوی ہوئے اور ساری قوم جو تھی اس میں سے جو لوگ خوش نصیب تھے آپ پر ایمان لائے. حضرت صالح علیہ الصلوۃ والسلام کا دور کیا تھا, یہ پتھر کے یوں سمجھ لیجیے اسٹون جو اسکرپچر بنانے والے ہوتے ہیں, پتھر تراش جو ہوتے ہیں, سنگ تراش جسے ہم کہتے ہیں, یہ ان کا دور تھا. اور اس قوم کو اس بات پر بڑا فخر تھا کہ یہ اس طرح پتھروں کو تراشتے تھے کہ عقل حیران اس زمانے میں بھی ہوئیں. اور بلیو می آج بھی اگر وہ جگہ دیکھیں تو آج بھی عقل حیران ہو جاتی ہے. اس قوم نے وہ کام کیا, ایسے بڑے بڑے پہاڑوں کو کس طرح چیرا گیا. آج تو بڑے بڑے ایکوپمنٹ سے ہمارے پاس, آج تو بڑے بڑے جناب آلہ ایجاد ہو چکے ہیں کہ وہ پہاڑ کو کاٹ ڈالتے ہیں, لیکن 5000 years ago کم و بیش 5000 سال پہلے اس قوم کے پاس کیا آلات تھے, اس قوم نے کس طرح وہ پتھر تراشے, کس طرح وہ گھر بنائے. اور اس قوم کے اندر حضرت صالح علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لاتے ہیں. اور اب چونکہ مقابلہ, کمپیریزن, تقابل کے طور پہ ایسی قوم سامنے ہے جس کو یہ اسپیشلٹی حاصل ہے, تو اب اس قوم نے بڑا عجیب جو ہے وہ حضرت صالح علیہ الصلوۃ والسلام سے کوئسچن کیا. جب انہوں نے اسلام کی دعوت پیش کی تو وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ اللہ کے سچے نبی ہیں تو اس پہاڑ سے ایک اونٹنی برآمد کیجئے, اور وہ گھابن بھی ہو, یعنی وہ حمل سے بھی ہو, اور بعد میں وہ بچہ بھی جنے. تو ایسی عجیب و غریب فرمائش تھی, اس بارے میں بھی اب آج آپ کو بتانا ہے. میں نے جیسے کہا کہ آج آپ کو وہ گھر بھی دکھائیں گے. حضور آپ بھی آج تشریف لائیں, ہمارے سلسلے میں تلاوت بھی ہوئی ہے. اور یہ واقعہ قرآن میں فقط ایک جگہ نہیں ہے, کئی مقامات پر مختلف انداز میں اللہ تعالیٰ نے اس کو ذکر کیا ہے. کچھ آپ ارشاد فرمائے کہ قرآن پاک سے ہمیں اس واقعے میں کیا سبق ملتا ہے.
الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین, اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسا کہ آپ نے بیان کیا کہ قرآن پاک میں ایک جگہ نہیں, متعدد مقامات پر, 3 سے زائد مقامات پر اس قوم کا ذکر ہے. اچھا, قوم سمود اس وجہ سے یہ قوم سمود کہلائی کہ یقیناً ان کا جو سلسلہ ہے وہ ایسے فرد سے شروع ہوا جس کا نام سمود تھا, اور اس کا سلسلہ حضرت نوح علیہ الصلاۃ والسلام سے ملتا ہے, اور حضرت صالح علیہ الصلاۃ والسلام بھی حضرت نوح علیہ الصلاۃ والسلام سے ہوئے. ایسا نہیں تھا کہ فوراً اس قوم نے حضرت صالح علیہ الصلاۃ والسلام کی تردید کی, ایسا نہیں ہے.
ٹھیک ہے,
بلکہ ابتدان یہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالی جب کسی بھی نبی کو مبعوث فرماتا ہے تو اس جگہ کے لوگوں کے دلوں میں, وہاں کے لوگوں کے دلوں میں پہلے ہی ان کی محبت موجود ہوتی ہے. عموماً ایسا ہوا ہے. جیسا کہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے نبوت کا اظہار تو 40 سال کی عمر میں کیا, لیکن آپ پچھلی ہسٹری دیکھیں تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی صداقت, امانت اور تمام چیزیں مشہور تھیں اور لوگ آپ سے محبت کرتے تھے. اسی طرح حضرت صالح علیہ الصلاۃ والسلام کی بھی مہمانوں کے ساتھ خیر خواہی اور غریبوں کی مدد کرنا, لوگوں کے کام آنا, یہ تمام چیزیں ان کے اندر پہلے سے ہی تھیں. یعنی حال یہ تھا کہ یہ قوم یہ سمجھتی تھی کہ اس فرد کو, صالح کو آگے چل کر ہم اپنا سردار بنا لیں گے.
اللہ اللہ اللہ,
یہ پوزیشن تھی. اب جب اس پوزیشن میں حضرت صالح علیہ الصلاۃ والسلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا اعلان کیا اور اپنا نبی ہونا بیان کیا, تو انہوں نے یہ شکوا کیا کہ ہم تو آپ کو اپنا سردار بنانے والے تھے, ہم تو آپ کو بہت ہوشیار آدمی سمجھتے تھے, اور پھر آپ نے اس قسم کی بات کی. لیکن چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی ہیں اور نبی کا فرض ہے, منصب ہے کہ وہ نیکی کی دعوت دے, اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کی طرف بلائے. بہرحال پھر وہ طویل واقعہ ہے کہ حضرت صالح علیہ الصلاۃ والسلام ان کو مستقل دعوت اسلام کی, ایمان کی دعوت دیتے رہے اور یہ مستقل تردید کرتے رہے. اور جیسا کہ آپ نے ذکر کیا کہ معجزہ طلب کرنا, ایک ایسا عجیب معجزہ. اب ان کی اسپیشلٹی یہ تھی کہ یہ پہاڑوں کو تراشتے تھے, تو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ آپ کوئی فلاں ڈیزائن بنا کے دکھائیں یا کچھ ایسا کر کے دکھائیں یا پہاڑوں میں. پہاڑ سے جانور کی پیدائش ایک عقل میں نہ آنے والی چیز, اور معجزہ کہتے ہی اس کو ہیں کہ جو عقل میں نہ آئے. اگر عقل میں آ جائے تو
پہاڑ سے ایک پہاڑ نکل آئے, الگ بات ہے. پہاڑ سے زندہ اونٹنی, انبلیویبل. ٹھیک ہے,
تو ایسا معجزہ. اور اس سے پہلے یہ ہوا کہ اس واقعے کے لیے, یعنی جب یہ پہاڑ کی طرف جانے لگے, اس سے پہلے اس قوم کا کہنا یہ تھا کہ ہمارے بھی کچھ خدا ہیں, اور آپ کہتے ہیں کہ ایک خدا ہے جو نظر نہیں آتا, ہم اپنے خداؤں سے مانگیں گے, آپ اپنے خدا سے مانگیے گا, دیکھیے کہ کس کی دعا قبول ہوتی ہے, کس کا خدا عطا کرتا ہے. تو انہوں نے پہلے دعائیں کی, کیا ہونا تھا, کچھ بھی نہیں ہوا. حضرت صالح علیہ الصلاۃ والسلام نے نفل ادا کیے. نفل ادا کرنے کے بعد رب کریم عز و جل کی بارگاہ میں دعا کی, تو جیسا انہوں نے طلب کیا تھا کہ فلاں پہاڑ جو اکیلا ہو, پہاڑ بھی ایسا نہیں کہ جو دو ایک ساتھ ہیں, درختوں میں ایسا ہوتا ہے کہ جب دو درخت میل فیمیل ملتے ہیں تو وہاں سے ان درختوں سے پھل آتے ہیں.
ٹھیک ہے,
یعنی یہ بھی ایک کانسیپٹ ہے کہ جہاں ایک کے ساتھ دو ہو, ایک نر کے ساتھ دوسرا مادہ ہو, تو پیدائش کا کوئی سلسلہ ہوتا ہے. لیکن اکیلی چٹان سے یہ سوال کہ اس چٹان میں سے ایک اونٹنی برآمد ہو اور وہ بھی حاملہ ہو, ایک عجیب و غریب قسم کا سوال تھا.
اس میں کوئی عیب بھی نہ ہو,
کوئی عیب بھی نہ ہو,
عیب عیوب اور نقوص سے بھی وہ پاک ہو.
اور جو مفسرین نے اس کی اس اونٹنی کی وضاحت کی ہے کہ اس اونٹنی کی قد و قامت کیا تھی, اس کی جسامت کیا تھی, تو وہ بھی یعنی عقل میں نہیں آتی کہ مطلب اس طرح کی اونٹنی بھی اس دنیا میں کوئی آئی.
اللہ
ہے,
اللہ 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 اللہ.
یقیناً یہ حضرت صالح علیہ الصلوۃ والسلام کا معجزہ تھا. اور پھر پہاڑ پر
وہ اس قدر بڑی اور
یقیناً اس کے سینے کا سائز جو ہے وہ تقریباً 60,000 گز بیان کیا گیا.
اللہ اللہ اللہ,
یہ اس کے سینے کا سائز
پورا ایک پہاڑی تھا سمجھ لیں,
تو پہاڑ سے پیدا ہوئی تو ٹھیک ہے, پہاڑ سے اس کی ولادت ہوئی.
قبیلے والے جو پورا دن اس کا دودھ پیتے ہوں گے,
بالکل بالکل, کیا عالم ہوگا. بالکل,
پانی بھی تو ایک دن میں سارا پی
سارے کھوئے. ابھی آئیں گے انشاءاللہ, یہ ناظرین کو بہت ساری باتیں بتانی ہے کہ اس اونٹنی کے کیا کیا جناب اسپیشلٹیز تھیں. جی,
اونٹنی برآمد جب ہوئی تو وہ ایسا نہیں تھا کہ جیسے ایک نئی اونٹنی پیدا ہوتی ہے, بلکہ اون والی بال والی اونٹنی وہاں سے برآمد ہوئی. اور جس طرح انہوں نے معجزہ طلب کیا, جس طرح کی بات طلب کی, وہ اللہ تبارک و تعالی نے سارے علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا قبول فرماتے ہوئے وہ اس امت پر, اس قوم پر ظاہر ہوئی.
اب اونٹنی کا ظہور ہوتا ہے, یہ وہ وقت ہے کہ اب وہ معجزہ طلب کرنے والوں کی بات بھی پوری ہو گئی, جو کہا وہ ہوا, اس کے بعد اس قوم نے کیا کیا یہ بھی آپ کو بتائیں گے. آج بہت انٹرسٹنگ, میں یہاں بلکہ انٹرسٹنگ بھی کہوں گا, لیکن ساتھ ساتھ ایک تھوڑا سا شوق بھی ہے, ایک یوں کہیں رنج بھی ہے دل پر کہ قرآن میں کیسے عظیم واقعات موجود ہیں. اگر آپ نے واقعی یہ پہلی بار واقعات سنے تو ضرور اس میں تعلیم لیجئے گا, مدنی پھول لیجئے گا, لیکن یہ بھی اپنے آپ سے سوال کیجئے گا, یہ مجھے پہلے پڑھ لینا تھا, میرے رب کا کلام ہے, مجھے نہیں پتا, میرے بچوں کو نہیں پتا. آج ہمیں دنیا کے بہت سارے ہسٹوریکل واقعات پتا ہیں, پہلی ورلڈ وار کہاں ہوئی, دوسری کہاں ہوئی, کس نے کس ملک کو فتح کیا, کس نے کس کو کانکر کیا, بہت ساری چیزیں پتا ہیں, ہسٹوریکل ہسٹریز ہمیں یاد ہوتی ہیں. قرآن نے جو واقعات بیان کیے وہ ہمیں کیوں نہیں پتا. بہرحال آج اس واقعے کو سننا بھی ہے, کچھ دیکھنا بھی ہے اور بہت کچھ سمجھنا ہے. تو چلتے ہیں کالز کی طرف اور دیکھتے ہیں کہاں سے اسلامی بھائی ہم سے کیا بات کرنا چاہتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
پاپا کا کوئی سا بھی کلام سنا دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی مزید آپ نوٹ کرتے جائیے.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
دانش رشید کراچی عزیز آباد سے بات کر رہا ہوں. آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے. ایک نعت کی فرمائش کرنی تھی, خاک مدینہ ہوتی میں خاک سار ہوتا.
خاک مدینہ ہوتی میں خاک سار ہوتا. انشاءاللہ مزید.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
محمد اشرف اتاری بات کر رہا ہوں. پاپا کی شان میں منقبت میرے پیر دی ہر دم خیر ہوئے, برہ مدینہ یہ سنا دیجئے گا. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کچھ اسکائپ میسیجز بھی شامل کر لیتے ہیں. وعلیکم السلام. ہمارے سعید رضا خان اتاری ہیں حیدرآباد دکن سے, اور کہتے ہیں آپ کا سلسلہ بہت پیارا ہے. آپ سے یعنی انہوں نے لکھا ہے, مجھ سے باپا کی منقبت سننا ہے, اور ایک سوال آپ سے ہے کہ آپ ہند کب تشریف لائیں گے. انشاءاللہ ان قریب ہند حاضری ہوگی. ہمارے ناتخواں اسلام بھائی آپ کی فرمائشیں ضرور سن رہے ہوں گے, کچھ کلام ان سے سنتے ہیں اور پھر انشاءاللہ ہمارے مزید ٹاپک کی طرف آتے ہیں. ضرور کچھ ایک دو اشعار دو جو کلام کی فرمائش ہے.
مرحبا آج چلیں گے شہِ ابرار کے پاس. مرحبا آج چلیں گے شہِ انشاءاللہ پہنچ جائیں گے سرکار کے پاس. میں گناہ گار گناہوں کے سوا
کیا لاتا میں گناہگار گناہوں کے سوا کیا لاتا نیکیاں ہوتی ہے سرکار قبر میں یوں گی نکیروں نگیا یا ان کی قبر میں یوں گی نکیروں نگیا یا ان کی سند دے کلو عطاری کے پاس ایک بھکاری ہے کھڑا آپ کے دربار کے پاس
سبحان اللہ سبحان اللہ. میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں, ہمارا جو ٹاپک ہے قوم سمود, یہ قوم کیوں ڈسٹروائی ہوئی, یہ قوم کے ساتھ کیا ہوا. ہم نے اب تک سنا کہ انہوں نے معجزے کی, یوں سمجھ لیجئے کہ ایک شرط رکھی, معجزہ کا ظہور بھی ہوا, اونٹنی پہاڑ سے باہر بھی آئی. حضور پھر آپ نے فرمایا تھا کہ وہ گابن بھی تھی, حمل سے بھی تھی, پھر کیا اس کی یہاں ولادت بھی ہوئی؟
بالکل ایسا ہی ہے کہ اونٹنی کے باہر آنے کے بعد ایک تو حاملہ ہونے کی انہوں نے شرط لگائی تھی جب معجزہ طلب کیا کہ وہ حاملہ ہونی چاہیے. ایک اور بات یہ تھی کہ جب اس نے حمل جنا, جب ولادت ہوئی تو اس کا سائز ایسا ہی تھا جو اس کی ماں کا سائز تھا.
اللہ اللہ,
اسی سائز پر ویسی ہی اونٹنی کی ولادت ہوئی. یہ ایک اور معجزہ تھا.
ٹھیک ہے,
یعنی حضرت صالح علیہ الصلوۃ والسلام کے اس ایک معجزے کے پیچھے گویا 6-7 معجزات ہیں.
صحیح فرما رہے ہیں, بالکل صحیح.
ایک تو اونٹنی کا سائز, پھر اس کا حاملہ ہونا, پھر پہاڑ سے نکلنا, بغیر باپ کے پیدا ہونا, بہت ساری چیزیں اس میں ہیں. پھر کچھ یوں آگے بڑھتا ہے کہ آگے بڑھنے کے بعد اس اونٹنی کو, ظاہر ہے کہ اس کا سائز بہت بڑا تھا, تو پانی پینے کے لیے, جیسا کہ قرآن پاک کی آیتوں میں بھی اس کا ذکر ہے
جی,
کہ ایک دن اس قوم کے کا جو پانی تھا, ایک دن اونٹنی پیے گی اور ایک دن پانی جو ہے وہ لوگ پیئیں گے. یعنی جب جس دن وہ اونٹنی پانی پیتی تھی اس دن دوسرے پانی نہیں پیتے تھے. اب یہ سوال ہوتا ہے کہ یہ حضرت صالح علیہ الصلوۃ والسلام کا معجزہ ہے, تو یہ تو امت کے لیے یا قوم کے لیے تکلیف کا باعث بن رہا ہے کہ ان کو پورا ایک دن پانی سے محرومی. تو ایسا نہیں ہے, ان پر ایک دن پانی ضرور کم ہوتا تھا, انہیں پانی نہیں ملتا تھا, مگر اس کی جگہ انہیں دودھ ملتا تھا اور وہ اونٹنی اتنا دودھ دیتی تھی کہ پوری قوم کو کافی ہوتا تھا.
یعنی جس دن قوم کو پانی نہیں ملتا تھا اس دن اونٹنی کا دودھ ملتا تھا,
یا دودھ اتنا ملتا تھا کہ وہ پیتے بھی تھے اور اسے سٹور بھی کر لیتے تھے اور اگلے دن بھی ہو سکتا ہے استعمال کرتے ہیں.
یعنی ایک طرح سے دیکھا جائے پیارے اسلام بھائیو, یہ امتحان نہیں بلکہ انعام ہم تو سمجھیں کہ بھائی پانی کی جگہ دودھ مل رہا ہے, لیکن اس کے باوجود اس قوم نے کیا کیا. اب یہ سننا ہے کہ ایک کنڈیشن ہے, دیکھیں پہلے تو انہوں نے کنڈیشن لگائی, اب وہ پوری ہو گئی, تو اب چونکہ اونٹنی اتنی بڑی تھی اور یہ ایک امتحان تھا رب کی طرف سے کہ بھائی آپ نے ایک دن پانی قوم نے پینا ہے اور ایک دن اونٹنی نے پینا ہے جی.
دوسرا, اس کے سائز کی وجہ سے جو دیگر جانور تھے, دیگر چرنے والے جانور تھے, اب وہ سردیوں اور گرمیوں میں مختلف جگہوں سے چرتی تھی. جیسے ایک جگہ ہے جہاں سے سارے جانور چرتے ہیں, تو بیرونی حصے سے جب وہ چرتی تھی تو جانوروں کو اندرونی حصے میں جانا پڑتا تھا, اور جب وہ اندرونی حصے سے چرتی تھی تو جانوروں کو بیرونی حصے سے چرنا پڑتا تھا. اور یہ ان پر ذرا شاخ گزرا کہ ہمارے جانوروں کو اس اونٹنی کی وجہ سے تکلیف ہے. حضرت صالح علیہ الصلوۃ والسلام نے سمجھایا بھی کہ اس اونٹنی کو تکلیف مت دینا, اسے اذیت مت دینا, اس کو نقصان نہیں پہنچانا. انہیں پہلے سے ہی معلوم تھا, چونکہ اللہ کے نبی ہیں
جی,
اور اللہ کا نبی اللہ کے بتائے ہوئے سے آگے کی خبریں جانتا ہے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتائے ہوئے سے وہ جانتے تھے کہ ان کی قوم اس اونٹنی کے ساتھ کیا کرنے والی ہے, اور پھر جو یہ کرے گی تو اس کا رزلٹ, اس پر جو عذاب آنا ہے وہ کیا ہوگا اور وہ کس طریقے سے ہوگا, وہ سب کی سب باتیں حضرت صالح علیہ الصلاۃ والسلام جانتے تھے. جب ہی حضرت صالح علیہ الصلاۃ والسلام نے ان سے فرمایا, جس کا قرآن پاک میں بھی ذکر ہے, فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونَ, تو اللہ سے ڈرو اور میرا حکم مانو, اور حد سے بڑھنے والوں کے کہنے پر نہ چلو, اور وہ لوگ جو زمین میں فساد پھیلاتے ہیں اور بناؤ نہیں کرتے، صلح نہیں کرتے. قالوا انما انت من المسحرین، وہ کہنے لگے، وہ بولے، تم پر تو جادو ہو گیا ہے. اب یہ حضرت صالح علیہ الصلوۃ والسلام کی جب ایسی باتیں سنتے تو یہ ایک طریقہ کار رہا ہے گزشتہ قوموں کا جنہوں نے بت پرستی کی، جنہوں نے آتش پرستگی کی، کہ جب ایک نبی انہیں نئی بات بتاتا، ایک اچھی بات بتاتا، تو وہ یا تو کہتے تم جادو کرو یا تم پر جادو ہو گیا. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم میں بھی یہی ہوا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بھی، کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب دعوت دی تو 29 پارے کی صورتوں میں ذکر ہے کہ قوم نے یہی کہا، مکہ مکرمہ کے جو کفار تھے انہوں نے کہا لگتا ہے آپ پر تو جادو ہو گیا، آپ ایسی عجیب و غریب باتیں کر رہے ہیں. اسی طرح انہوں نے بھی یہی کہا کہ لگتا ہے آپ پر جادو ہو گیا ہے، تم تو ہماری طرح آدمی ہو. فَأْتِ بِآیَةٍ اِن كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ، تو کوئی نشانی لاؤ اگر سچے ہو. پھر وہ اونٹنی کا ظہور ہوا، تو اونٹنی کے آنے کے بعد آپ کا فرمانا وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابُ يَوْمٍ عَظِيمٍ، کہ اسے برائی کے ساتھ نہ چھونا، اسے برائی کے ساتھ مت ہاتھ لگانا کہ تمہیں بڑے دن کا عذاب آ لے گا.
اللہ
ابھی تک برائی کے ساتھ ہاتھ نہیں لگایا تھا، مگر بتا بھی دیا کہ یہ ایسا کریں گے اور اس کے بعد جو عذاب آنا ہے وہ عذاب بھی ہلکا نہیں ہے، وہ بہت بڑا عذاب ہے.
یعنی اب یہ امیزنگ بات ہے کہ معجزہ بھی ہو گیا، جو وہ مانگ رہے تھے وہ بھی ہو گیا، اور اب بھی مطلب حضرت صالح علیہ السلام بھی سمجھا رہے ہیں کہ اب اگر اس اونٹنی کے ساتھ کچھ غلط کیا تو ایک عذاب بھی آنا ہے. تو پھر ایسی وہ کون سی چیزیں تھیں، یعنی ایک تو آنکھ سے بھی دیکھ لیا، ایک اونٹنی موجود بھی ہے، اور پھر ایک اللہ کا نبی کہہ بھی رہے کہ دیکھو اب اس کی بے ادبی مت کرنا، پھر بھی یہ قوم جو ہے پھر ان کی اس اونٹنی کے ساتھ انہوں نے برا سلوک کیا.
قرآن پاک میں ہی اس کا ذکر ہے. ایک تو وجہ سب سے بڑی ان کے تکبر،
ٹھیک ہے،
اور تکبر کے ساتھ ساتھ ایک اپنے آبا و اجداد کے جو دین پر تھے، اور ان کے جو سب سے پہلے ذہن بنا ہوا تھا کہ صالح جو ہماری قوم میں ایک بہت معزز شخص ہے، آگے چل کر یہ ہمارا سردار بنے گا اور ہمارے دین کو تقویت دے گا.
صحیح.
تو جب جس سے امیدیں بہت زیادہ ہوں اور وہی جب مخالفت کر لے تو بغض و عناد بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے.
صحیح.
پھر اس کی اچھی بات بھی اچھی نہیں لگتی.
تھوڑے لوگ،
بہت تھوڑے لوگ تھے، وہ بھی قوم سمود میں ہی شامل ہوں گے، انہیں بھی قوم سمود کہا جائے گا. آپ نے جو ابتدا میں ایک بات کی کہ قوم سمود کے ساتھ قرآن میں عذاب کا ذکر ہے، اس لیے کہ بہت ساری قوم کے جو زیادہ افراد تھے ان پر عذاب آیا، مگر اسی قوم کے کچھ لوگ وہ بھی تھے جو اس نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تھے، اور ان پر بھی سمود کا اطلاق ہے. تو یوں اللہ والوں کی باتوں میں ان کا ذکر،
وہ اللہ والے بھی تھے اس میں
یقیناً.
اچھا اب یہ تو ہو گیا نا کہ یہ وارننگ بھی دے دی گئی، وہ اونٹنی اب ایک دن پانی پی رہی ہے اور قوم ایک دن پانی پی رہی ہے، پانی جس دن نہیں مل رہا اس دن دودھ بھی مل رہا ہے، یعنی دیکھا جائے تو بڑا ایزی لائف تھی. لیکن پھر وہی بات ہے کہ اب شیطان کے نقش قدم پر چلنے والے لوگ، اب انہوں نے پھر کیا پلاننگ کی اور یہ کیوں ہوا یہ سارا ماجرا؟
انہوں نے اس اونٹنی کو پھر تکلیف پہنچائی، اور وجہ یہی تھی کہ ہمارے جانوروں کو سہولت رہے چرنے کے حوالے سے اور ہمیں پانی پینے کے حوالے سے سہولت رہے.
اب اچھا اس کی پوری پلاننگ ہوئی. میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، اب اس قوم میں ایک شخص تھا جس کا نام کیدار بن سالف،
جی
کیدار ہی کہیں گے اس کو، ٹھیک ہے، جو سرخ رنگ کی بھوری آنکھوں والا اور پستہ قد آدمی تھا، اور سرخ رنگ کا تھا وہ شخص، اور ایک بدکار عورت کا بیٹا تھا. ساری قوم چونکہ ابھی پلاننگ ہوئی کہ کون، اب یہ تو ہو گیا کہ اس اونٹنی کو جناب اب مارنا ہے، کیونکہ یہ جو ہے وہ ہمارے پانی بھی پی جاتی ہے، ہمارے چراگاہ کے جو وہ جانور ہیں وہ تکلیف میں آ جاتے ہیں. اور پھر وہ جو بات کہی تھی کہ بغض تو پہلے ہی تھا، کہتے ہیں نا جس سے پیار ہو جائے اس کے پسینے سے بھی خوشبو آتی ہے، اور جس سے نفرت ہو جائے وہ خوشبو لگا کر آ جائے پھر بھی بو آتی ہے. تو اب اس قوم کو وہ حالانکہ ساری چیزیں سامنے آ چکی تھی لیکن دل میں ایک بغض تھا، تو اب پلان کیا کہ اب یہ کہتے ہیں نا وہ بلی کے گلے میں گھنٹی کون باندھے، اب کسی کو تو تیار کرنا تھا. اب یہ تو بلی نہیں تھی، یہ تو بہت بڑی اونٹنی تھی. تو اب اس قوم نے ایک شخص کو تیار کیا، اور اس شخص کی جو تیاری کا جو ہوا معاملہ، یہ بھی باقاعدہ وہ ایک بدکار عورت نے اپنے آپ کو گناہ کے لیے اس کو یہاں تک کہا کہ اگر تم یہ کام کر لو گے تو میں اپنا آپ تمہیں پیش کر دوں گی. یہاں اب یہ بھی پتا چلتا ہے کہ عورت کے چکر میں آ کر انسان کس قدر برباد ہوتا ہے. تو اب جناب وہ اس طرح کے 9 لوگ جمع ہوئے، یہ کچھ روایتوں میں آتا ہے کہ 9 افراد تھے، اور پھر انہوں نے مل کر اس اونٹنی کو اس کے چاروں پاؤں کاٹ دی. قرآن میں بھی اس کا
تذکرہ ہے. بلکہ یہ نو کا جو آپ فرما رہے ہیں روایتوں کے ساتھ ساتھ قرآن پاک کی آیت ہے اس
جی
پر
جی جی
کہ وہ نو افراد تھے. چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ
آپ تلاوت کر رہے ہیں اور مجھے پتا ہے کہ آپ بہت خوبصورت تلاوت کرتے ہیں, تو آپ تلاوت اگر کریں تو وہ جو آپ کا ایک انداز ہے اس میں کریں تو ہمارے مدنی چلن کے ناظرین تلاوت قرآن سے بھی محظوظ ہوں گے. وہ آیتیں اس طرز میں بھی ہمیں سنا دیں آپ.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولقد ارسلنا الى ثمود اخاهم صالحا ان اعبدوا الله فاذا هم فريقان يختصمون قال يا قوم لم تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون قالوا اطيرنا بك وبمن معك قال طائركم عند الله بل أنتم قوم تفتنون وكان في المدينة تسعة رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا إن في ذلك لآية لقوم يعلمون وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون. سورة نمل کی آیت نمبر 45 سے 53 تک 45-53 میں نے تلاوت کی, مگر اس میں جو پوری ہی تقریباً قوم سمود کے متعلق ہی آیتیں ہیں, مگر اس میں دو پارٹیشن ہیں
جی.
ایک پارٹ میں اس بات کا بیان ہے کہ حضرت صالح علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اپنی قوم کو دعوت دی تو دو گروہ بن گئے. ظاہر ہے کہ کچھ لوگ بات مان لیتے ہیں اور کچھ نہیں مانتے, لیکن اکثر وہ تھے جنہوں نے بات نہیں مانی. اسی لیے کہا گیا کہ قوم سمود پر عذاب ہوا, قوم سمود ہلاک ہو گئی, قوم سمود برباد ہو گئی. کہیں بھی یہ نہیں آیا کہ آدھی قوم برباد ہوئی جی. یا 80% برباد ہوئی. تو چونکہ للاکثری حکم الکل, اکثر جو ہوتے ہیں ان پر کل کا اطلاق ہوتا ہے, تو اس لیے کہا گیا کہ قوم سمود برباد ہوئی, مگر کچھ ایسے تھے کہ جنہوں نے بات مان لی. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِذَا هُمْ فَرِيقَانِ يَخْتَصِمُونَ, دو گروہ بن گئے اور آپس میں جھگڑتے تھے, ایک دوسرے کو سمجھانے کی کوشش کرتے تھے. جہاں ہماری بات چل رہی تھی اسی کو کنٹینیو کرتا ہوں کہ وہ
جی
نو افراد
جی
جنہوں نے پلان کیا اس اونٹنی کو کاٹنے کے لیے یا مارنے کے لیے, ان کا ذکر قرآن پاک میں یوں ہے وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ تِسْعَةُ رَهْطٍ, وہ شہر میں نو شخص تھے کہ زمین میں فساد کرتے تھے اور سنوار نہیں نہ چاہتے تھے, بھلائی نہیں چاہتے تھے. آپس میں اللہ کی قسمیں کھا کر بولے ہم ضرور رات کو چھاپا ماریں گے صالح علیہ الصلوۃ والسلام اور اس کے گھر والوں پر, پھر اس کے وارث سے کہیں گے کہ اس کے گھر والوں کے قتل کے وقت ہم حاضر نہ تھے اور بے شک ہم سچے ہیں. یعنی ظاہر ہے کہ یہ قانون اس وقت بھی تھا کہ جو قتل کرتا ہے جو مارتا ہے, حضرت صالح علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی غالباً مارنے کا ان کا پلان تھا, شہید کرنا چاہتے تھے, تو مارنے کے بعد اب قصاص دینا پڑے گا. تو ہم جب ہم سے کوئی پوچھنے کے لیے آئے گا یا کہیں گے تو ہم اس کے جواب میں وارث سے یہ کہہ دیں گے, کیونکہ قصاص لینے کا حق اس کے ولی کو ہوتا ہے, وارث کو ہوتا ہے, تو اس کے وارث کو اس کے ولی کو ہم یہ کہہ دیں گے کہ ہم وہاں پر موجود نہیں تھے اور ہم تم سے سچ کہہ رہے ہیں, انہوں نے مکر کیا, بہت برا مکر کیا, مگر اللہ تبارک و تعالی نے اپنی خفیہ تدبیر فرمائی اور وہ غافل رہے. اللہ تعالی نے کیسی خفیہ تدبیر فرمائی کہ یہ ابھی معاذ اللہ حضرت صالح علیہ الصلوۃ والسلام کو شہید کرتے تو بہت دور کی بات تھی, اللہ تبارک و تعالی نے اس سے پہلے ہی ان پر عذاب نازل فرمایا. کچھ اونٹنی کی بھی خصوصیات اور اس کے باوجود اونٹنی کے ساتھ ایسا سلوک اور حضرت صالح علیہ الصلوۃ والسلام کا اتنے اچھے رستے کی طرف بلانے کے باوجود ان کا ایسا رپلائی دینا، بلکہ یہ اتنے عجیب قسم کے لوگ تھے کہ صالح علیہ الصلوۃ والسلام جب یہ کہتے کہ مان لو ورنہ عذاب، تو کہتے تھے کہ کر کے دکھاؤ اگر سچے ہو.
اللہ اللہ، یہ اونٹنی کے مارنے کے بعد بھی انہوں نے یہ چیلنج کیا تھا. جب یہ اونٹنی کو انہوں نے کاٹا، اب اس کی چاروں پیر کونچے جو ہوتی ہیں، وہ قرآن میں بھی تذکرہ، تو اس میں وہ کونچے کاٹ ڈالی، اس کے پیر کاٹ دیے، اور پھر یہ قوم اس کو پکا کر کھا گئی. اس قوم کے لوگ اس اونٹنی کو شہید کر دیا، اس کا گوشت تقسیم کر دیا. حضرت صالح علیہ الصلوۃ والسلام جب واپس تشریف لائے اور تو اونٹنی کا جو بچہ تھا وہ بھاگ کر پہاڑوں پر چلا گیا. اس نے آ کر حضرت صالح علیہ الصلوۃ والسلام جب تشریف لے گئے اس کو تلاش کیا، کیونکہ وہ اس کو بھی مارنا چاہتے تھے، تو وہ آنکھوں میں آنسو تھے اور اس نے تین بار ایک آواز لگائی. تو اس تین بار آواز کے بعد صالح علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی قوم کو کہا تھا کہ تین دن تمہیں ملیں گے. یہ تین دن کا نوٹس تھا، جس طرح انہوں نے کہا کہ آپ عذاب لانا چاہتے تو ابھی لے آئیں. اتنا دلیر ہو چکے تھے، یعنی انہوں نے جب اونٹنی کو قتل کر دیا، اب اس کے بعد یہ قوم اس قدر گناہ پر دلیر ہو گئی تھی میرے پیارے اسلام کہ اب کہتی کہ عذاب لانا ہے تو آج لے آئیں. تو آپ نے فرمایا اب تین دن ہوں گے، اور پھر وہ تینوں دن الگ گزرے ان کے ساتھ. کسی دن ان کا منہ سیاہ ہوا، کسی دن ان کے منہ لال ہو گئے، اور پھر وہ تیسرا دن آیا کہ اس کے بعد کیا ہوا مدنی چل کے ناظرین ہم آپ کو وہ بتائیں گے، لیکن آپ کو اس جگہ لیے چلتے ہیں. مفتی قاسم صاحب ہمارے ساتھ تھے، انہوں نے وہ اس واقعے کے بارے میں ہمیں اسی جگہ بیٹھ کر کیا سمجھایا، کیا درس ملا. آئیے چلتے ہیں ایک بار پھر اسی مقام پر اور دیکھتے ہیں کہ قوم سمود کے ساتھ کیا ہوا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اب ہم جا رہے ہیں اس کنویں کی طرف جہاں حضرت صالح علیہ الصلوۃ والسلام کی اونٹنی جو ہے اور یہ قوم پانی پیا کرتی، ان میں باری ہوا کرتی تھی. ایک دن اونٹنی پانی پیتی اور ایک دن قوم سمود پانی پیتی. اونٹنی ایک دن میں وہ سارا کنویں کا پانی پی جاتی، اس وقت تک پانی پیتی رہتی جب تک کنویں کا پانی ختم نہ ہوتا. اس وقت ہمیں کنویں کے پاس ہیں، جس کے بارے میں آپ کو بتایا کہ یہ حضرت صالح علیہ الصلوۃ والسلام کی جو اونٹنی پہاڑ سے نمودار ہوئی تھی وہ یہاں آ کر پانی پیتی. ایک دن وہ اونٹنی پانی پیتی اور ایک دن قوم سمود پانی پیتی. اونٹنی کے بارے میں آتا ہے وہ اس وقت تک پانی پیتی جب تک اس کنویں کا پانی ختم نہ ہو جاتا، اور جس دن اونٹنی پانی پیتی لوگ پانی نہ پیتے، اس دن اونٹنی کا دودھ لوگ پیا کرتے تھے. لیکن وہ بے صبری قوم تھی، انہوں نے اللہ کی رضا پر اپنے آپ کو راضی نہ رکھا، اور پھر اس کا کیا حال ہوا یہ آپ سنیں گے. لیکن فی الحال آپ اس کنویں کو دیکھ لیجئے.
موت سے غافل نہ ہو اے بے خبر، ہے تمہیں ماں ایک ساعت دنیا پر، موت ٹھہری آنے والی آئے گی، جان ٹھہری جانے والی جائے گی.
پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، ہم اس وقت مدینہ منورہ سے کم و بیش 400 کلومیٹر کے فاصلے پر مدائن صالح پر موجود ہیں. یہ حضرت صالح علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم یہاں رہا کرتی، حضرت صالح علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم کا یہ مسکن تھا، لیکن بڑا اسپیشل مسکن ہے، یہ بہت خاص ہے. عام مکانات تو ہم نے بہت دیکھے، تاریخی مکانات دیکھے، مگر اس قوم کا یہ خاصہ رہا کہ یہ پہاڑوں کے اندر اپنے مکان تراشا کرتے. بڑا ان کو یہ فن حاصل تھا اور ان کو اس بات پر بڑا فخر بھی تھا. لیکن اس قوم کا انجام کیا ہوا، یہ قوم تباہ کیسے ہوئی، یہاں اللہ تعالیٰ کی کیا کیا نشانیاں موجود ہیں، اس بارے میں الحمدللہ آج ہمارے ساتھ مفتی صاحب، مفتی قاسم صاحب موجود ہیں. مفتی صاحب، آپ نے بھی اس جگہ کو ہمارے ساتھ وزٹ کیا ہے، اس وقت آپ کی اپنی کیفیات کیا ہیں، کیا محسوس کر رہے ہیں آپ؟
ان جگہوں کے حوالے سے قرآن پاک کے اندر بکثرت تذکرہ ملتا ہے، اور صرف ایک قوم کا نہیں بلکہ بیسیوں اقوام کا تذکرہ قرآن پاک کے اندر موجود ہے کہ تم سے پہلے بہت سی قوموں کو ہم نے ہلاک کر دیا. تو ان بستیوں کا تذکرہ جو قرآن پاک کے اندر ہے، اس کے پیچھے جو سب سے اہم اور بڑا مقصد بیان کیا ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے ڈرنے کا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے عذاب سے خوف زدہ ہونے کا ہے کہ کفر کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنے کی وجہ سے، اور اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کو معبود ماننے کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ کے نبیوں کی نافرمانی کی وجہ سے قوموں کا انجام کیا ہوا. تو یہ سارے کا سارا بیان کرنے کا مقصد بھی یہی تھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارکہ میں کفار قریش کو اور جو دیگر کفار تھے ان کو، اور پھر چونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت تا قیام قیامت ہے بلکہ اس کے بعد تک ہے، تو ان ساری جو ہے وہ نسل انسانی کو یہ بتایا گیا کہ جیسے پچھلی قومیں اپنے نبیوں کی تکذیب کر کے، انہیں جھٹلا کر اور ان کی نافرمانی کر کے اللہ تعالیٰ کے عذاب کا شکار ہوئی، اسی طرح کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری نافرمانیوں کی وجہ سے تم بھی اسی عذاب سے دوچار ہو جاؤ. تو اس لیے ان اس طرح کی جگہوں کو دیکھتے ہوئے جو ہے وہ حکم شرعی بھی یہ ہے اپنے اوپر وہ کیفیات طاری کرنے کی کوشش کی جائے کہ جس سے اللہ تعالیٰ کے خوف کا ظہور ہو, اللہ تعالیٰ کے ڈر کا ظہور ہو اور اللہ تعالیٰ کے عذاب سے پناہ مانگی جائے.
یقیناً مدنی چرن کے ناظرین بھی ہماری اس دعا میں شامل ہوں گے. ہم یہی چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا اور آخرت میں اپنے عذاب سے پناہ میں رکھے, ہمیں دنیا اور آخرت میں امتحان میں نہ ڈالے. اس قوم کو بہت کچھ ملا لیکن اللہ کی رضا پر یہ راضی نہ رہے, اس کی نافرمانی کی تو ان پر یہ عذاب آیا. ہم بھی تو رب کی نافرمانی کرتے ہیں, ہم بھی تو گناہ کرتے ہیں. ہمیں اس جگہ پر ہم موجود ہیں, آپ ہمیں دیکھ رہے ہیں, ہم سب کو یہ میسج لینا چاہیے کہ ہمیں اپنی رب کی رضا پر راضی رہنا ہے, اس کی نافرمانی والے کام نہ خود کرنے, نہ ان کو سپورٹ کرنا ہے, نہ ان کاموں پر خوش ہونا ہے. یاد رکھیے, جہاں نافرمانیاں ہوتی ہیں, جہاں گناہ بہت زیادہ ہوتے ہیں, وہاں نحوست اور بے برکتی کا نزول ہوتا ہے. ہمیں ان لوگوں کے قریب بھی نہیں جانا چاہیے. ہمیں اپنی صحبت, ہمیں اپنی دوستیاں, ہمیں اپنی گیدرنگز نیک لوگوں کے ساتھ کرنی چاہیے, ورنہ کہیں ایسا نہ ہو کہ برے لوگوں کی صحبت بھی ہماری تباہی اور بربادی کا باعث بن جائے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے, ہمیں دنیا اور آخرت کی پریشانیوں سے محفوظ فرمائے. اے مولا, یہ قوم تیرے عذاب کا شکار ہوئی, ہم تیرے حبیب کے غلام ہیں. اے مولا, اپنے حبیب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے ہم پر کبھی عذاب نازل نہ فرمانا, ہمیں کبھی امتحان میں مبتلا بھی نہ کرنا. ہم گناہ گار ضرور ہیں مولا, تیرے نافرمان ضرور ہیں مالک, مگر تیرے باغی نہیں ہیں, تجھ کو اپنا رب مانتے ہیں. تیرے نبی پر ہمارا ایمان ہے, ان سے بڑا پیار ہے مولا. گناہ گار ہیں, تیرے دربار میں توبہ بھی کرتے ہیں, ہماری توبہ بھی قبول فرما. اور رب کریم, ہمیں اپنے فرما بردار, اپنے پرہیزگار, اپنے سجدہ گزار, اپنے شکر گزار بندوں میں شامل فرما لے, ہمیں نافرمانوں کی فہرست سے باہر نکال دے. آمین. بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں, دیکھا آپ نے یہ مقام, یہ واقعات ہمیں بہت کچھ سکھا رہے ہیں. ایسا لگتا ہے کہ ایک نافرمانی یا کچھ نافرمانیاں کرنے پر عذاب ایسا نازل ہوا کہ یہ قوم نیست و نابود ہو گئی, تباہ و برباد ہو گئی. ہم سنیں گے کہ وہ عذاب کیا تھا, لیکن آج کون سا گناہ ہے جو ہم نہیں کر رہے, کون سی خطا ہے جو ہم سے نہیں ہو رہی. یقیناً آج ہم پر عذاب نہیں آ رہا, یہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ہم پر نگاہ کرم ہے. ہم امتی ہیں ان کے, اس لیے یہ سب کچھ ہو رہا ہے, ان کا فیضان ہے ہم پر. بٹ وی ہیو ٹو آنسر, ہمیں جواب دینا ہے. ہم سے سوال ہوں گے جو نافرمانیاں ہو رہی ہیں, جو گناہ ہو رہے ہیں, کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم سے جواب نہ بن پڑے اور ہم اسی وجہ سے پکڑے جائیں. خدا را یہ واقعات, یہ ہسٹوریکل ایونٹ جو ہوا, یہ ہمیں بہت کچھ سکھا رہا ہے. تکبر کتنی بری چیز ہے, صبر نہ کرنا کتنی بری چیز ہے, یہ بے صبری کتنی بری چیز ہے, اللہ کی رضا پر راضی نہ رہنا یہ کس قدر برا فعل ہے. لیکن ان ٹاپکس پر بھی ہم کچھ نہ کچھ مدنی پھول ہمارے مدنی اسلامی بھائیوں سے لیں گے, تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ یہ تمام چیزیں کیسے حاصل کی جائیں. آج اس واقعے کو فقط, مجھے بہت سارے میسیجز آ رہے ہیں کہ آج ہمارے لیے بڑا یونیک واقعہ ہے, زندگی میں پہلی بار دیکھ رہے ہیں, ہم مدنی چرل کے شکر گزار ہیں, ہم تھینک فل ہیں کہ ہمیں یہ چیز دکھا دی. ہم نے یہ سب آپ کی انجوائمنٹ کے لیے نہیں کیا, یقیناً یہ واقعی نئی چیز ہے کئی لوگوں کے لیے. لیکن میں نے شروع میں کہا تھا کہ اگر آپ آج کی گفتگو کے بعد, آج کی اس پورے واقعے کو سننے کے بعد اگر یہ لگے نا کہ پہلی بار سنا ہے, تو پھر بھی افسوس ہے کہ ہم نے پہلے کیوں نہیں پڑھا. قرآن تو ہمارے پاس موجود تھا. اور دوسری بات, اس واقعے سے درس کیا لے کر اٹھنا ہے آج. آج یہ اللہ والوں کی باتیں سلسلہ ختم ہو تو میرے اندر کوئی تبدیلی بھی تو آئے. میں یہ واقعہ دیکھنے کے بعد جب اٹھوں تو اب کچھ عزم لے کر اٹھوں کہ وہ قومیں تباہ کر دی گئیں جو رب کی نافرمانیاں کرتی تھیں. اگر آج مجھے تباہ نہیں کیا جا رہا تو اس کا مطلب مجھے کھلی چھوٹ نہیں دے دی گئی, مجھے اجازت نہیں دے دی گئی کہ میں دنیا میں جو چاہے کرتا پھروں. میں اپنے نبی کا غلام ہوں اور ہم پر کچھ ذمہ داریاں ہیں بینگ اے مسلم. ہم سب اس نیت کے ساتھ بیٹھے ہیں کہ ہم دنیا بھر کے ناظرین کو کوئی اچھا میسج دے کر اٹھیں. جی حضور, پھر اس قوم نے وہ کچھ کر ڈالا جو انہیں نہیں کرنا تھا,
کہ اونٹنی کو کاٹ دیا. جیسا آپ نے بیان کیا, پہلے اس کے پیر کاٹے, پھر اس کے بعد اسے کاٹ کر اور اس کا گوشت اور چربی اور سب پکا کر کھا لیا. اور اس کے کاٹنے کے بعد ہی جب اس اونٹنی کے بچے نے حضرت صالح علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے فریاد کی, اور پھر ان کا وہی کہ اگر آپ سچے ہیں تو ہمیں بتائیے.
کیونکہ پہلے تو آپ یہ کہہ رہے تھے کہ اس کو کچھ کرو گے تو عذاب آ جائے گا, اب تو ہم نے کر دیا.
اب تو کر دیا,
ہاں.
پھر مہلت دی, بلکہ پھر یوں کہا یا قوم لم تستعجلون, اے قوم کیوں جلدی کرتے ہو؟
اللہ اللہ اللہ,
یعنی حضرت صالح علیہ الصلوۃ والسلام نے مہلت دی, تم کیوں جلدی کرتے ہو؟ اور اس جملے کا ذکر قرآن پاک میں بھی ہے, یا قوم لم تستعجلون, جلدی کیوں کر رہے ہو, عذاب تو آ کر ہی رہے گا. پھر تین دن کا حضرت صالح علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تین دن کا تمہارے پاس وقت ہے اور پھر اس کے بعد تم پر عذاب آئے گا. تین دن میں بھی کیا کیفیتیں ہوئیں, مفسرین نے لکھا کہ پہلے روز ان کے چہرے زرد پڑ گئے, پیلے ہو گئے. پہلا وان, پھر اس کے بعد ان کے چہرے سرخ ہو گئے, لال ہو گئے, ریڈ ہو گئے. پھر تیسرے دن ان کے چہرے جو ہے سیاہ ہو گئے. اب ایک ایسا وقت آیا کہ ان کے دل کی کیفیت یہ ہوئی کہ ہم توبہ کر لیں, لیکن اب چونکہ بالکل عذاب آ چکا تھا,
چہرے سیاہ,
اور جب عذاب, جی بالکل, اب جب عذاب آ چکے تو اس کے بعد توبہ کا دروازہ بند ہو جاتا ہے, اور اس کے بعد وہ مہلت نہیں رہتی کہ آدمی توبہ کر کر رجوع کر لے. لہٰذا توبہ کے دروازے بند ہو چکے تھے, ان کی توبہ اس وقت قابل قبول نہیں تھی. چہرے سیاہ ہونے کے بعد پھر ان پر جو عذاب ہوا وہ بھی عجیب عذاب ہے کہ ان پر چیخ کا عذاب آیا, جیسے کہ سورہ اعراف میں اس کا ذکر بھی ہے, فاخذتهم الرجفه فاصبحوا في دارهم جاثمين. یہاں پر رجفہ کا لفظ استعمال ہوا, اس کا معنی زلزلہ ہوتا ہے,
کہیں زلزلے کا ذکر ہے اور کہیں چنگار کا ذکر ہے. میری مفتی صاحب سے بات ہوئی تھی کہ یہ قرآن پاک میں دو تین قسم کے عذاب, کہیں چنگار, کہیں بہت سخت آواز, اور کہیں زلزلہ. تو فرمایا کہ جب زلزلہ آتا ہے نا تو اس کے ساتھ ایک ساؤنڈ بھی, ایک بہت بڑی آواز بھی ساتھ آتی ہے. تو یہ تھا زلزلہ, لیکن اس کے ساتھ ایک چنگاڑ بھی تھی, شور بھی تھا, پتھر بھی گرجتے ہیں, اور یہ ایک ایسا خوفناک تھا کہ اتنی طاقتور قوم جو پتھروں کو جناب وہ تراش دیتی تھی, ان کے ساتھ پھر یہ سارا معاملہ ہوا.
اور زلزلے کا عذاب, مگر اس کے ساتھ ایک ایسی آواز جس آواز کی وجہ سے ان کے دل جو ہے وہ نکل پڑے, اور ان کی ہلاکت اس آواز کی وجہ سے, اس زلزلے کی وجہ سے ہوئی. تو اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا فاصبحوا فی دارہم جاثمین, جب صبح ہوئی تو اپنے گھروں میں اوندھے رہ گئے. ان کی لاشیں پڑی ہوئی تھی اور ایک ساتھ ہی سب کے سب نافرمان ہلاک کر دیے
گئے. حضرت صالح علیہ السلام,
جی, عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ خزانہ العرفان میں لکھا کہ دو قوم ایسی تھیں جن پر جو ہے ایک ہی عذاب نازل ہوا, یعنی بہت سی قومیں جن پر مختلف عذاب نازل ہوئے, لیکن سیدنا صالح علیہ السلام اور سیدنا شعیب علیہ السلام والسلام, ان دونوں کی قوموں پر یہی چنگھاڑ والا عذاب نازل ہوا تھا. پر فرق یہ تھا کہ قوم ثمود پر نیچے سے آواز آئی تھی, زمین سے, یعنی نیچے سے آواز آئی تھی, اور چنگھاڑ نے ان کو آ لیا اور دل پھٹ گئے ان کے اور زلزلہ آ گیا. اور شعیب علیہ السلام کی قوم پر اوپر سے چنگھاڑ نازل ہوئی تھی اور جن کے دل پھٹ چکے تھے.
غور طلب بات ہے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, ابھی جو جملہ کہا ہمارے مدنی اسلامی بھائیوں نے کہ ایک وقت آیا کہ وہ قوم توبہ کے لیے تیار ہو گئی, مگر چہرے سیاہ ہو چکے تھے, توبہ کا دروازہ بند ہو چکا تھا. ہمارے پاس تو توبہ کا موقع ہے نا, جب تک زندہ ہیں یہ دروازہ کھلا ہوا ہے, مرنے کے بعد قبر میں جا کر, قرآن پاک میں یہ بھی مضمون ہے, احادیث میں یہ مضمون موجود ہے کہ بندہ وہاں جا کے کہے گا مولا ایک بار مجھے واپس بھیج دے, بس ایک موقع دوبارہ دے دے, اب نیکیاں کروں گا, اب میں عبادت کروں گا,
اللہ اللہ,
پھر یہ دروازہ بند ہو چکا ہوگا. مگر آج تو توبہ کا دروازہ کھلا ہے نا. گناہ ہیں ہم مانتے ہیں, خطائیں ہیں ہم مانتے ہیں, برے بہت ہیں, اس قوم نے تو چند نافرمانیاں کی, ہم میں تو کون سا گناہ ہے جو نہیں ہے, لیکن رب کا احسان ہے ہم پر. امیر علیہ سنت کا مجھے وہ شعر یاد آ رہا ہے, اس قوم کو زمین کی چنگاڑ نے پکڑا, آج ہمارے گناہوں کا بوجھ اتنا ہے کہ زمین پھٹ جائے اور ہم اس میں سما جائیں, لیکن ایسا نہیں ہو رہا, یہ میرے رب کا احسان ہے. باپا کا وہ جو شعر ہے, زمین بوجھ سے میرے پھٹتی نہیں ہے, سوچئے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, گناہ بڑھتے جا رہے ہیں, یہ قوموں کے حالات
ہمیں بہت کچھ بتا رہے، کیسا عذاب ہوگا، ذرا سنتے تو لرزہ تاری ہو جاتا. آج ارتھ کویک سنتے ہیں کسی قوم پر آیا تو وہ پورا علاقہ تہس نہس ہو جاتا ہے. مگر یہ رب کا ایسا عذاب تھا کہ مکان اب بھی سلامت ہیں، مکی غائب ہو گئے، بنانے والے تباہ و برباد ہو گئے، اور یہ مکان آج ہمارے لیے عبرت کا مقام بنے ہوئے ہیں. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں. اس کی اگلی جو آیت تھی حضور، آپ نے رجفتن والی جو آیت پڑھی، حضرت صالح علیہ السلام پھر اپنی قوم کے بچے خوچے افراد کے ساتھ ملک شام کی طرف گئے اور اپنی قوم کو کیا کہہ کر گئے. یہ بڑے، یہ کتنا تاریخی الفاظ ہیں جو لقد ابلغتکم سے جو
فتولى عنهم وقال یا قوم لقد ابلغتکم رسالت ربی ونصحت لکم ولیکن لا تحبون الناصحین. تو صالح علیہ السلام نے ان سے منہ پھیرا اور کہا اے قوم، میں نے تمہیں اپنے رب کی رسالت پہنچا دی اور تمہارا بھلا چاہا، مگر تم خیر خواہوں کو پسند نہیں کرتے.
اب ذرا غور کیجئے، انہوں نے تو اپنا کام کیا، اس قوم نے انہیں جھٹلایا. آپ کہہ کر چلے گئے کہ میں نے تو اپنا کام پورا کیا، مگر تم ہی خیر خواہی نہ مانے، تم ہی یہ پیغام قبول نہ کر سکے. ہمارے آقا نے بھی ہم سے بڑی خیر خواہی فرمائی، ہمیں سب کچھ بتایا ہے. اب میں ہی نہ مانوں، میں ہی نہ سدھروں، میں ہی اس کو ایکسیپٹ نہ کروں، تو یہ تو میری خامی ہے. خدا را میرے پیارے اسلامی بھائیوں، آج یہ واقعہ، یہ انسیڈنٹ ہمیں بہت کچھ درس دے رہا ہے. اس سے ضرور کچھ مدنی پھول آپ نے لینے ہیں. ایک ایک گناہ کرتی تھی قوم، وہ قوم جس کا ہم نے پچھلے دنوں تذکرہ کیا کہ ایک بات نہ مانی کہ مچھلی کا شکار فلا دن نہ کرو، انہوں نے ایک ہیلا کیا اور شکار کیا، عذاب نازل ہو گیا. کوئی قوم زنا میں مبتلا ہوتی اس پر عذاب ہو جاتا، لواطت میں مبتلا ہوتی اس پر عذاب آ جاتا. آج ایسا لگتا ہے کہ ہر وہ گناہ ہماری قوم کر رہی ہے.
یقیناً صبر جو نا وہ اللہ کی توفیق سے ملتا ہے،
صحیح،
جس کو اللہ تعالیٰ عطا فرما دے. صبر کرنے کے لیے صبر کے فضائل پر غور کرنا ضروری ہے، اور اس کے متعلق بزرگان دین رحمہم اللہ المبین کی حکایات کا مطالعہ کرنا بے حد ضروری ہے.
لوگ تو سمجھتے ہیں ہم سے بڑا صابر کون ہے، ساری تکلیفوں پر میں نے ہی صبر کیا ہوا ہے، سارے جہان کو پتا ہے. اب ذرا غور کیجئے، ٹاپک چھڑ گیا ہے کہ وہ اب آپ کو نقصان ہوتا ہے کبھی کاروبار میں، کتنے لوگوں کو بتاتے ہیں؟ فائدہ ہوتا ہے تو بتاتے ہیں کہ آج اتنا کمایا میں نے، نہیں، نقصان ہو گیا، بڑا بزنس میں لاس ہو گیا، نوکری چھٹ گئی تو لوگوں کو بتانا ہے، جب نوکری ملی تھی تو کتنوں کو بتایا.
محمد اشرف اتاری بات کر رہا ہوں، پاپا کی شان میں منقبت میرے پیر دی ہر دم خیر ہوئے، برہ مدینہ یہ سنا دیجئے گا. جزاک اللہ خیرا، السلام علیکم.
من دے شمع تیری طرف لو سوزو گداز کا.